تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل، درس شفا شریف ہمارا جاری ہے اور اس کی پانچویں فصل ہم سن رہے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے مقامات رفیہ کو، بلند مقامات کو اولاً قسم یاد فرما کر پھر ان کو ذکر فرمایا. پچھلے سلسلے میں سورہ والنجم، والنجم اذا ہوا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. یعنی اس فصل کے اندر، اس چیپٹر کے اندر قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چار مقامات ذکر کیے ہیں. ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بیان فرمانے کے لیے پہلے قسم یاد فرماتا ہے. یہاں انہوں نے چار ذکر کیے ہیں، کیونکہ ان کا جو مقصود ہے وہ استیعاب نہیں ہے، سارا کا سارا بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف چند باتیں بیان کر کے آپ کی عظمت کی طرف اشارہ کر دینا ہے. دو پر ہم گفتگو کر چکے، والضحا پر اور والنجم اذا ہوا پر. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں گے کہ دو مزید مقامات کو ہم سن سکیں، چار مقامات ٹوٹل اس طرح پورے ہو جائیں گے. آج کا جو پہلا مقام جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ سورہ التکویر جو ہے، سورۃ التکویر تیسرے پارے کے اندر ہے. وہاں اس سورت کے کچھ مقام کو ذکر فرمایا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً قسم یاد فرمائی، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، یعنی ستاروں کی قسم یاد فرمائی جو آگے پیچھے ہونے والے اور چھپ جانے والے یعنی غروب ہو جانے والے ہیں، اور رات کی قسم یاد فرمائی اور صبح کی قسم یاد فرمائی جب وہ سانس لے. صبح کی قسم جب وہ سانس لیں، یعنی جب صبح ہو جائے تو اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمائی. یہ چند عظیم چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی. ظاہر ستارے اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم مخلوق ہیں، ستارے بہت بڑی مخلوق ہیں. یہ زمین جس کا ہم مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے، یہ سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت زیادہ چھوٹی ہے. اور سورج کے مقابلے میں کئی ستارے ایسے ہیں کہ جو سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، اور ایسے اربوں ستارے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان میں رکھے ہوئے ہیں جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ عظیم مخلوق ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے اوپر، اس کے قادر ہونے پر، اس کے مالک ہونے پر دلالت کرتی ہے. تو اس کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمائی، اور پھر اتنے بڑے ستارے ان کے آگے پیچھے جانا، ان کا آسمان میں پیرنا، یہ بڑا کمال ہے کہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، آگے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، پھر غروب ہوتے ہیں، پھر طلوع ہوتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ قدرت باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں. تو یہ ایک عظیم مخلوق ہے، اگر بندہ اس پر غور کرے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کے دل میں بیٹھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس عظیم شے کی قسم یاد فرماتا ہے، عظیم شے کی قسم یاد فرماتا ہے. پھر صبح اور رات، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ ہمیشہ صبح نہیں رہتی کہ بندہ آرام ہی نہ کر سکے. اپنے جو پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں، سونا ہے، دیگر گھر کے معاملات ہیں، وہ کر ہی نہ سکے اگر ہمیشہ صبح رہے، اور ہمیشہ رات رہے تو پھر کام کاج سے بندہ محروم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کا نظام مقرر کیا تاکہ بندوں کے حالات تبدیل ہوتے رہیں، اور یہ مختلف جو عوارضات مختلف معاملات بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ دونوں وقتوں میں کر سکے. تو یہ چونکہ عظیم چیزیں ہیں ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی تاکہ بندے کے ذہن میں پہلے عظمت بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم یاد فرما رہا ہے تو اب اہمیت والی چیز کو بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کسی بات کو بیان فرما دے تو بھی وہ بات حق اور سچی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو بیان فرمائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو دل کے اندر آنی ہے, اس کی عظمت تو واضح ہونی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کوئی ایک ہی جملہ ہو, ایک ہی لفظ ہو, وہ ایسا ہے کہ جو اہمیت والا ہی ہے. بادشاہوں کا بادشاہ اگر ایک کلمہ بھی کسی سے بولتا ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ اگر ایک کلمہ بھی کسی سے کہتا ہے تو وہ بندے کے دل میں ویسے ہی اہمیت رکھتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام بیان فرما رہا ہے تو اس سے پہلے قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ بندوں کے دل میں حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزید اہمیت اور عظمت بیٹھتی چلی جائے. چنانچہ ان اشیاء کی قسم یاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے بعد فرمایا انہ لقول رسول کریم, یعنی یہ جو پڑھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ رسول کریم کا بولنا ہے. رسول کریم کا بولنا ہے, کریم والا, عزت والا, کریم عزت والا, جو کرم فرمانے والا ہو, شفقت کرنے والا ہو اور بے بہا دینے والا ہو, بے شمار دینے والا ہو. تو کریم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انہ لقول رسول کریم, کہ یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ رسول کریم کا پڑا ہوا ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین, یعنی یہ رسول کریم جو ہیں, یہ رسول جو ہیں کریم بھی ہیں, ذی قوت, قوت والے ہیں, قوت والے ہیں, یعنی جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے, جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے اس کو اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں, اس کو اٹھانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور اس کو آگے پہنچانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, اس کو اٹھانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور آگے پہنچانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. یعنی قرآن پاک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو مانوی بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اگرچہ کہ حقیقی طور پہ ہمیں اس کا بوجھ نظر نہیں آتا لیکن اس کی مانوی بوجھ کی صراحت آپ کئی دفعہ سن اور پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ کیا ہوتے؟ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت عطا فرمائی آپ کے دل اقدس کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بوجھ برداشت کر سکتے تھے. پھر صرف برداشت کرنا نہیں بلکہ اس کے بعد پہنچانا یہ بھی مشکل ترین کام ہے, آسان کام نہیں. کفار مکہ تک, مشرکین مکہ تک کہ جو خون کے پیاسے ہوں, سرے عام ان کے سامنے ان کے بتوں کے بارے میں کہنا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں, معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور ان کو راہ حق کی طرف بلانا یہ اور بھی مشکل کام ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے انجام دیا. تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ ذی قوتن, ذی قوتن, پھر فرمایا عند ذی العرش مکین, وہ عرش والے کے نزدیک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکین ہیں. مکین کا معنی متمکن, یعنی جو عزت والے ہیں, عظمت والے ہیں, جو عزت والے ہیں اور عظمت والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں. مطاعن ثم امین, یعنی یہ اطاعت کیے گئے ہیں, ان کی پیروی کی جاتی ہے, ان کی پیروی کی جاتی ہے. ثم امین, وہاں پر یعنی آسمانوں میں بھی ان کی پیروی کی جاتی ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے, اور دنیا میں بھی ان کی بات مانی جاتی ہے. امین, اور یہ امین بھی ہیں, یعنی وحی کے پہنچانے پر جو گفتگو یہ کرتے ہیں, جو بات یہ آگے پہنچاتے ہیں, اس میں کسی طرح کی خیانت نہیں کرتے, بلکہ کسی بھی معاملے کے اندر یہ خیانت نہیں کرتے. ان کے پاس جو امانت رکھوائی جائے وہ جس طرح پہنچانے کا حق ہے وہ صاحب حق تک پہنچا دیتے ہیں, چاہے وہ وحی کی امانت ہو تو وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں, لوگ ان کے پاس امانت رکھوائیں تو وہ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اوصاف بیان کیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. یہاں پر علماء کے دو طرح اقوال ہیں. ایک تو یہی کہ یہ ساری کی ساری صفتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی, ٹھیک ہے, کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون وما صاحبکم بمجنون. اس کی گفتگو آگے الگ ہے. اس سے پہلے والی جو بات ہے اس کے بارے میں علماء کے دو طرح اقوال ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام کی ذات ہے. اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام کی ذات ہے. تو اب جتنی بھی باتیں بیان ہوئیں کہ انہ لقول رسول کریم, کہ رسول کریم سے مراد ہوں گے جبریل امین, رسول کریم سے مراد جبریل امین ہوں گے, کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبریل امین پڑھ کے سناتے ہیں. ذی قوتین, جو قوت والے ہیں, جبریل امین قوت والے ہیں. کیسی قوت والے ہیں کہ اگر آپ تاریخ پڑھنے جائیں جو دنیا کی تاریخ ہے تو اس میں جبریل امین کی طاقت کے آپ کو بہت سارے مظاہرے ملیں گے کہ آپ نے صرف اپنی انگلیوں پر قوم لوط کو اٹھا لیا تھا, پوری بستی کو, اور اٹھا کے آپ آسمان کے پاس لے گئے تھے, حتیٰ کہ اہل آسمان نے قوم لوط کی جو مرغے تھے ان کی آوازیں سنی تھی اور پھر وہاں سے ان کو پلٹ دیا تھا, اور آپ نے چیخ ماری تھی تو ایک قوم پوری کی پوری تباہ ہو گئی تھی صرف چیخ کی وجہ سے. تو اتنی قوت والے ہیں کہ 600 ان کے پر ہیں. تو ذی قوت انہیں کیا ہیں, قوت والے ہیں. عند ذی العرش مکین, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقام رفیہ رکھتے ہیں. ان تمام فرشتوں کے یہ سردار ہیں, تمام فرشتوں کے یہ سردار ہیں. مطاع ثم امین, ان کی بات مانی جاتی ہے, اور یہ وحی کو حضور علیہ السلام تک پہنچانے میں کیا ہے, امین ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہیں کرتے. ان کے اوپر فریضہ ہے تو اس کو حضور علیہ السلام تک یہ پہنچا دیتے ہیں. ان باتوں کو جبریل امین کی صفات مان بھی لیں, جبریل امین کی صفات مان لیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی حضور علیہ السلام کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اس سے بھی حضور علیہ السلام کی عظمت ہی واضح ہوتی ہے کہ اتنا زبردست فرشتہ, اتنا زبردست فرشتہ کہ جو 600 پروں والا, جس کا ایک ایک پر زمین و آسمان کو ڈھانپ لے, اتنا بڑا فرشتہ, اتنا بڑا اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ, اتنا امانت دار, جس کی دوسرے فرشتے بات مانے لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا خادم ہے, حضور علیہ السلام کے دربار کا خادم ہے, تو اتنا بڑا فرشتہ جس دربار کا خادم ہو اس کے مالک کا عالم کیا ہوگا. تو جبریل امین کی صفات تسلیم کرنے کے بعد بھی اس میں حضور علیہ السلام ہی کی شان و عظمت واضح ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون, تمہارے جو صاحب ہیں, تمہارے جو صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, یہ مجنون نہیں ہے. یہ اگلی بحث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جب ان کی قوموں نے اعتراض کیے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ نعوذ باللہ گمراہی ہے یا صفاحت ہے, تو انہوں نے خود اپنی براءت کو ظاہر کیا کہ ہمارے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی گمراہی نہیں ہے, ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی بے وقوفی نہیں ہے, بلکہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے کہ اہل مکہ نے یا دیگر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر کسی طرح کا اعتراض کیا تو جواب خود رب تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, جواب خود رب تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا, دیوانہ کہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون, تمہارے جو صاحب ہیں یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ مجنون نہیں ہے, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, انہوں نے اس کو دیکھا افق مبین میں, یعنی بالکل اوپری آسمان پر, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کی گفتگو ہو رہی ہے، دیکھنے کی گفتگو ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ اس کے بارے میں اس آیت کی تفسیر میں دو طرح کے قول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا. تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہاں پر اس سے مراد جبریل امین کو دیکھنا ہے، جبریل امین کو دیکھنا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ، یعنی وَلَقَدْ رَآ مُحَمَّدٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریلا، یعنی جبریل امین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں میں دیکھا. تو اب جبریل امین کو دیکھنا بھی ظاہر ہے تو فضیلت کا باعث، جبریل امین کو دیکھنا ہے تو فضیلت کا باعث کہ جبریل امین کی زیارت ہو. اب جبریل امین کو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، تو اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واحد ہیں کہ جنہوں نے دو مرتبہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا ہے. جبریل امین کو دو مرتبہ ان کی اصلی صورت پر دیکھا ہے. اور ایک قول یہ ہے علماء کا یہاں پر کہ وَلَقَدْ رَآهُ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وَلَقَدْ رَآهُ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی. تو دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، دونوں طرف علماء کے اقوال ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، یہ حقیقتاً اس میں مقام و مرتبہ بیان کرنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہونا ظاہر جبریل امین علیہ السلام کی زیارت سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت والی جب بات کی جائے تو اس میں مزید مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے. اور اگر جبریل امین علیہ السلام کی ذات کو مراد دیا جائے کہ حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھا، تو وہ دیکھنا چونکہ اصلی صورت میں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تو اس طرح بھی حضور علیہ السلام کی خصوصیت واضح ہوتی ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین، وما ہوا علی الغیب بضنین، اس کی دو طرح کی قراءتیں ہیں، دو طرح اس کی تلاوت کی گئی ہے. ایک دود سے پڑھا گیا ہے اس کو، اور دوسرا غو سے پڑھا گیا ہے. ویسے دود اور زا یہ الگ الگ چیز ہے. ولد ضالین کو آپ ولد ضالین نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، حرام ہے. اور بعض علماء نے جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس کو کفر لکھا. وجہ اس کی ہے کہ آپ قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں، قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں. تو دود الگ چیز ہے اور غو الگ چیز ہے. لیکن بعض قراءتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں الفاظ دونوں طرح آئے ہوتے ہیں، غو کا لفظ آیا ہوتا ہے اور بعض مقامات پر دود کا لفظ آیا ہوتا ہے، بعض قراءتوں میں دود کا لفظ آیا ہوتا ہے. تو اب یہ جو غو ہے، غو کی صورت میں اس کا معنی ہوگا متہم ہونا. ضنین کا معنی کیا ہے؟ متہم ہونا، یعنی کسی کے اوپر تہمت لگائی جائے، کسی کے اوپر تہمت لگائی گئی ہو تو اس کو بولتے ہیں متہم. اس کو کیا بولتے ہیں؟ متہم، جس کے اوپر تہمت لگائی گئی. تو وما ہوا علی الغیب بضنین، اگر غو لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غیب کے حوالے سے تہمت نہیں لگائی، غیب کے حوالے سے تہمت نہیں لگائی گئی. اور اگر اس سے مراد وما ہوا علی الغیب بضنین یعنی دود سے پڑھیں تو اس کا معنی بخیل ہوتا ہے، اس کا معنی بخیل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں، بلکہ یہ آگے اس بات کو بیان کر دیتے ہیں، اس بات کو بیان کر دیتے ہیں جو غیب کی خبریں ان کے پاس آتی ہیں. ان خبروں کو، ان باتوں کو یہ چھپاتے نہیں، ان کو جس چیز کو بیان کرنے کا حکم ہوتا ہے غیب کی خبریں یہ آگے بیان کر دیتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعات بیان کیے، جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک من انباء الغیب، یہ کیا ہے؟ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے. ذالک من انباء الغیب، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کر کے یہ فرمایا. اس طرح جگہ جگہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو واقعات، جو باتیں بیان کی گئیں غیب کی باتیں، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز کا حکم تھا کہ اس کو آگے بیان کر دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے بیان کر دیا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غیب کے جاننے کے اوپر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا، یہ ایک اعلیٰ دلیل ہے. یہ آیت ایک اعلیٰ دلیل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب جاننے کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے بیان فرمایا. کیونکہ اگر آپ کے پاس سرے سے غیب کا علم ہوتا ہی نہ تو اس صورت میں بخیل کی نفی کرنے کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے کہ آپ سے بخیل کی نفی کیوں کی گئی, آپ کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ یہ بخیل نہیں ہے غیب بتانے پر, اسی لیے کی گئی نا کہ ان کے پاس ہے اور یہ آگے بڑھاتے ہیں. اگر سرے سے ہو ہی نہ تو پھر اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی نا. کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ کنجوس اس کو بولتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو اور وہ نہ دے آگے, یعنی جہاں پہ دینا چاہیے وہاں بھی نہ دے, تو ایسے کو کیا بولتے ہیں؟ کنجوس بولتے ہیں. اب ایک ہے ہی کنگلا, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اب آپ اس کو بولیں گے کہ کنجوس ہے یا کنجوس نہیں ہے, آپ کا یہ کہنا فضول ہے. بھائی کنجوس نہیں ہے یہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب اس کے پاس کچھ آ جائے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مال چھپاتا ہے یا آگے دیتا ہے. جب کچھ آئے گا تو پھر پتا چلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا اور جن چیزوں کو آگے پہنچانے کا حکم تھا کہ غیب کی ان خبروں کو آگے پہنچا دیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پہنچایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو جو آگے پہنچانے کا حکم ہوتا ہے یہ آگے پہنچا دیتے ہیں. وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے بلکہ کھل کے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے اس کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. دیکھیں اب عبارت دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس الى قوله, یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان وما ہوا بقول الشیطان الرجیم تک, کہ یہ دھتکارے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے. لا اقسم ای اقسم میں قسم یاد کرتا ہوں, انہ لقول رسول کریم, یہ رسول کریم کا قول ہے. ای کریم عند مرسلہ, یعنی اس رسول کے بھیجنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ رسول کیا ہیں؟ کریم ہیں. ذی قوت, قوت والے ہیں. علی تبلیغی ما حملہ من الوحی, یعنی جس چیز جو وحی ان کے اوپر کی جاتی ہے اس کو آگے پہنچانے میں کیا ہیں؟ قوت والے ہیں. مکین, مکین ہے ای متمکن المنزلتی عند ربی رفیع المحل عندہ, ای رفیع او رفیع المحل عندہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک منزلت والے ہیں, عظمت والے ہیں اور اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں. مطاعن سما ای فی السماء امین علی الوحی, یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے آسمانوں میں اور یہ وحی کو پہنچانے پر امین ہے. قال علی بن عیسیٰ وغیرہ, علی بن عیسیٰ وغیرہ فرماتے ہیں کہ الرسول ہنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ رسول سے مراد یہاں پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. فجمع الاوصاف بعد علی ھذا لہ, اس تفسیر کے مطابق جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہوں گی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہوں گی. وقال غیرہ, اور علی بن عیسیٰ کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوا جبریل, رسول سے مراد یہاں پر کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. فترجع الاوصاف الیہ, تو تمام کے تمام اوصاف یہ جبریل امین کے بیان ہوں گے. ولقد رآہ یعنی محمدا قیل ای رآ ربہ وقیل رآ جبریل فی صورتہ, یہ تمام باتیں گزر چکی. وما ہوا علی الغیب بغنین ای بمتہم ومن قرآہا بالضاد فمعنی ذالک من انباء الغیب, مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان کر کے یہ فرمایا. اس طرح جگہ جگہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو واقعات جو باتیں بیان کی گئیں غیب کی باتیں, وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چیز کا حکم تھا کہ اس کو آگے بیان کر دیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے بیان کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غیب کو چھپانے پر بخیل نہیں تھے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غیب کے جاننے کے اوپر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا, یہ ایک اعلیٰ دلیل ہے. یہ آیت ایک اعلیٰ دلیل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب جاننے کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے بیان فرمایا. کیونکہ اگر آپ کے پاس سرے سے غیب کا علم ہوتا ہی نہ سرے سے غیب کا علم ہوتا ہی نہ, تو اس صورت میں بخیل کی نفی کرنے کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے. کہ آپ سے بخیل کی نفی کیوں کی گئی, آپ کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ یہ بخیل نہیں ہے غیب بتانے پر, اسی لیے کی گئی نا کہ ان کے پاس ہے اور یہ آگے بڑھاتے ہیں. اگر سرے سے ہو ہی نہ تو پھر اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی نا. کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ کنجوس اس کو بولتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو اور وہ نہ دے آگے, یعنی جہاں پہ دینا چاہیے وہاں بھی نہ دے, تو ایسے کو کیا بولتے ہیں؟ کنجوس بولتے ہیں. اب ایک ہے ہی کنگلا, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اب آپ اس کو بولیں گے کہ کنجوس ہے یا کنجوس نہیں ہے, آپ کا یہ کہنا فضول ہے. بھائی کنجوس نہیں ہے, یہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب اس کے پاس کچھ آ جائے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مال چھپاتا ہے یا آگے دیتا ہے. جب کچھ آئے گا تو پھر پتا چلے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا, اور جن چیزوں کو آگے پہنچانے کا حکم تھا کہ غیب کی ان خبروں کو آگے پہنچا دیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پہنچایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کو جو آگے پہنچانے کا حکم ہوتا ہے یہ آگے پہنچا دیتے ہیں. وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے, بلکہ کھل کے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان و عظمت ہے اس کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. دیکھیں, اب عبارت دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال تعالی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس الى قوله, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان وما ہوا بقول الشیطان الرجیم تک, کہ یہ دھتکارے ہوئے شیطان کا قول نہیں ہے. لا اقسم ای اقسم, میں قسم یاد کرتا ہوں, انہ لقول رسول کریم, یہ رسول کریم کا قول ہے. ای کریم عند مرسلہ, یعنی اس رسول کے بھیجنے والے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ رسول کیا ہیں؟ کریم ہیں. ذی قوت, قوت والے ہیں. علی تبلیغی ما حملہ من الوحی, جو وحی ان کے اوپر کی جاتی ہے اس کو آگے پہنچانے میں کیا ہیں؟ قوت والے ہیں. مکین, مکین ہے ای متمکن المنزلتی عند ربی رفیع المحل عندہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک منزلت والے ہیں, عظمت والے ہیں اور اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں. مطاعن سما ای فی السماء امین علی الوحی, یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے آسمانوں میں اور یہ وحی کو پہنچانے پر امین ہے. قال علی ابن عیسیٰ وغیرہ, علی بن عیسیٰ وغیرہ فرماتے ہیں کہ الرسول ہنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ رسول سے مراد یہاں پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. فجمع الاوصاف بعد علی هذا له, اس تفسیر کے مطابق جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہوں گی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہوں گی. وقال غیرہ, اور علی بن عیسیٰ کے علاوہ جو دوسرے افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوا جبریل, رسول سے مراد یہاں پر کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. فترجع الاوصاف الیہ, تو تمام کے تمام اوصاف یہ جبریل امین کے بیان ہوں گے. ولقد رآہ یعنی محمدن, قیل ای رآ ربہ وقیل رآ جبریل فی صورتہ, یہ تمام باتیں گزر چکی. وما ہوا علی الغیب بغنین ای بمتہمن ومن قرأها بالضاد فمعناه وما هو بخيل بالدعاء به والتذكير بحكمه وبعلمه وهذه لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم باتفاق, یعنی یہ جو آیت ہے وما هو على الغيب بضنين, یہ بالاتفاق کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. یہ ایک مقام مکمل ہوا. دوسرا مقام ہے سورہ والقلم کے اندر, نون والقلم میں, کہ اس میں بھی کئی آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں بیان فرمائی, اور ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اہمیت والی چیزوں کی قسم یاد فرمائی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نون والقلم وما یسطرون, نون جو حروف مقطعات میں سے ہے, متشابہات میں سے ہے, اور قلم کی قسم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں, جو لکھتے ہیں اس کی قسم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اور آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے, نہ ختم ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے قسم یاد فرمائی کہ قلم اور قلم جو کچھ لکھے اس کی قسم. قلم کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے, اور خاص طور پر یہاں پر جو قلم, اس کی اہمیت تو اور زیادہ ہے. بعض روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے بعد جو سب سے پہلی چیز پیدا کی گئی وہ قلم ہی ہے. سب سے پہلے چیز جو پیدا کی گئی وہ قلم ہے. تو اس سے بھی قلم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واضح ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صرف قلم کی قسم یاد نہیں فرمائی, بلکہ قلم نے جو کچھ لکھا, عظمت والے قلم نے جو عظمت والی باتیں لکھی, ان تمام کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یاد فرمائی. پھر اس کے بعد کفار کے اعتراض کا, ان کے الزام کا, ان کی تکلیف کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دی, اذیت کا جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی, اس کا جواب دیا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں. یعنی مجنون آپ ہیں نہیں, لیکن کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کے رب کی نعمت ہے. نفی ویسے بھی ہوتی ہے, ما انت بمجنون, ما انت بمجنون, آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجنون نہیں ہیں, بات پوری ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر, کہ فرمایا بنعمتی, بنعمتی, کہ نعمت کی وجہ سے, نعمت کی وجہ سے, کہ آپ نعمت کی وجہ سے کیا ہے, مجنون نہیں ہے. یعنی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں, جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہوں, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے, وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, تو آپ پر نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں فرمایا ما انت بنعمت اللہ, ما انت بنعمت اللہ, کہ آپ اللہ کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہیں. یہ نہیں فرمایا ما انت بنعمت رب الناس, آپ لوگوں کے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے. یہ ایک لطف کی بات ہے, اور عشاق جو ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا نقطہ ہے. فرمایا ما انت بنعمتی ربی کا, رب کی نعمت ہے آپ پر, لیکن رب کون؟ آپ کا رب, آپ کا رب. اضافت کس کی طرف کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو میں آپ کے رب کی جو آپ پر نعمت ہے, رب بھی آپ کا ہے, ہے سب کا, رب ہے سب کا, لیکن جب نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نسبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر رہا ہے. اپنی ذات کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنعمتی ربی کا, اے محبوب تیرے رب کی نعمت تجھ پر ہے, اس کی وجہ سے تو مجنون نہیں. اور مجنون کہاں سے ہوں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غیر ممنون, کہ آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے. مجنون کے لیے کوئی اجر ہوتا ہے؟ مجنون کے لیے اجر ہوتا ہے؟ مجنون کے لیے تو کوئی اجر نہیں ہے, وہ کون سا عمل کرتا ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ساری زندگی عمل سے تعبیر ہے, عمل ہی عمل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں. مجنون کو تو اپنا ہوش نہیں ہوتا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نام لے کے بیان فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, کہ آپ کے لیے, بے شک آپ کے لیے, آپ کے رب کی طرف سے نہ ختم ہونے والا آپ کے لیے اجر موجود ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق عظیمہ کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ یہ تو ابھی چونکہ صرف وہی آیتیں بیان کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ کیا ہے وہ واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے, واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت و محبت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب شریف ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں, آپ کے حقوق ہیں, یہ تو ساری باتیں آگے بیان کریں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وارد ہونے والے اعتراض کا جواب کیسے دیتا ہے؟ جواب کیسے دیتا ہے کہ بات پوری ہو گئی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے، جب کائنات کے رب نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بیان فرماتا ہے تو پھر بہت زیادہ بیان فرماتا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، فقط مجنون نہیں کہ آپ سے مجنونیت کی نفی کی جائے، بلکہ کیا فرمایا کہ آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. پھر یہاں پر بھی نہیں فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مجنون تو پتھر مارتا ہے لوگوں کو، وہ تو گالیاں دیتا ہے لوگوں کو، وہ تو چیختا چلاتا ہے لوگوں پر، اس میں اخلاق کہاں؟ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے اندر اخلاق ایسے ہیں کہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کی تو اخلاق اعلیٰ درجے کے ہیں، سب سے اعلیٰ و عرفہ اخلاق آپ کے پاس ہیں، تو وہاں مجنونیت کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو اس انداز میں بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان چیزوں کو بیان کر دیا، اب درمیان میں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے، کہ اس کی بیان کرنے سے پہلے ایک تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ لوگ کے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں ان کے لیے دو جنتیں ہیں. پھر ان جنتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ اس کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی. ان کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی ہے. یعنی یہ لوگ دنیا میں نیکی کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، پرہیزگاری کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دو جنتیں عطا فرمائے گا جس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ہاں کیوں؟ کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی ہے. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے، اور اس کی ایک تفسیر بعض مفسرین نے بڑی اعلیٰ کی ہے جو دل کو چھو جانے والی ہے. فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. یہ دونوں احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. فرمایا کہ احسان کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. جب اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی دولت دی، تو اب اس ایمان کی دولت کا بدلہ بھی اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ احسان ہی عطا فرمائے گا. یعنی اس ایمان کو دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا. یعنی وہ رب ایسا ہے کہ ایمان بھی اس نے خود دیا، ایمان بھی اس نے خود دیا اور جنت بھی خود عطا فرمائے گا. مال بھی وہ خود دیتا ہے، مال بھی خود دیتا ہے، اس میں سے کچھ ہم خرچ کرتے ہیں، اس پر مزید انعامات عطا فرماتا ہے. بدن بھی اس نے دیا، توفیق بھی اس نے دی، نماز ہم نے پڑھی، اس پر وہ انعامات عطا فرماتا ہے. ماں باپ اس نے دیے، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شفقت سے بھر دیا، محبت سے بھر دیا، اب ہم ان کی طرف محبت والی نظر کریں، محبت والی نظر کریں. حالانکہ یہ محبت والی نظر کرنا بھی اللہ کی توفیق ہے، انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عطا فرماتا ہے. تو وہ احسان کرتا ہے پہلے، پھر اس احسان پر احسان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی خود نعمت دیتا ہے، پھر اس نعمت کا بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمت اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود احسان فرماتا ہے اور پھر احسان پر مزید احسان فرماتا ہے. تو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فضائل کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر جھوم اٹھے کہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود مقام عطا فرماتا ہے. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. مقامات عطا فرمانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسی صلاحیتیں دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرماتے ہیں فسبحان اللطیف المحسن، پاک ہے وہ ذات کے جو لطف فرمانے والی ہے، جو احسان فرمانے والی ہے. الجواد، جو جواد ہے، جو بغیر کسی عوض کے دیتی ہے، بغیر کسی عوض کے دیتی ہے، بغیر کسی غرض کے دیتی ہے. الحمید اسی کی تعریف کی جائے گی، اسی کی تعریف کی جائے گی، الذی یسر للخیر وہدا الیہ ثم اثنا علی فاعلہ وجازاہ علیہ، یعنی جو خود بندے کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو بندے کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتی ہے، اس نیکی کی ہدایت دیتی ہے، اس نیکی کی ہدایت دیتی ہے، پھر وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف بیان فرماتا ہے، اس نیکی پر اس کی تعریف بیان فرماتا ہے، وجازاہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام بھی عطا فرماتا ہے، اس پر انعام بھی عطا فرماتا ہے، اتنا بہت تھا، اتنا بہت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دیتا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن اس کے انعام پر انعام دیکھیں کہ وہ نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ باتیں بیان فرما کر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ یہاں تک پہلے دیکھ لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وقال تعالی نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم اور جو کچھ لکھیں اس کی قسم، اقسم اللہ تعالی بما اقسم به من عظیم قسمه من تنزیہ المصطفی مما غمسته الکفرۃ به وتکذیبهم له وآنسه وبسط عمله بقوله محسنا خطابه ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور کفار نے جو آپ کے اوپر تہمت لگائی اور آپ کو جو حقیر جاننے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تہمت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظیم شے کی یعنی قلم کی قسم یاد فرمائی، اور یہاں تک نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانوس بھی فرمایا، یعنی ظاہر دل ٹوٹا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہہ رہے ہیں، تو وہ آنسہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانوس کیا، یعنی یہ بولتے رہیں، یہ بولتے رہیں، ان کو بولنے دیں، لیکن ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہادہ نہایت المبرتی فی المخاطبتی واعلی درجات الآداب فی المحاورتی، یعنی کسی مخاطب کو کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو میں جو بھلائی اختیار کرنا ہے، بھلائی اختیار کرنا ہے، یعنی گفتگو کرتے وقت اس کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرنا، ایسا لہجہ استعمال کرنا کہ جس کے ذریعے سے ایک تو اس کے دل میں الفت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، جس سے پتا چلے کہ گفتگو کرنے والا اس سے کیا کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اس انداز کا انتہائی اعلیٰ درجہ ہے، انتہائی اعلیٰ درجہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ما انت بنعمت ربک، یہ نہیں فرمایا ما انت بمجنون، بلکہ کیا بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانوس فرما رہا ہے، انسیت دے رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رب کی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں، اس لیے دوسروں سے گھبرانے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ ثم اعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا ياخذه عد ولا يمن به عليه، یعنی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی، اس نعمت کی، اس اجر کی خبر دی جو آپ کے رب کے پاس آپ کا موجود ہے، آپ کے رب کے پاس آپ کا موجود ہے کہ جو ثواب آپ کو ملے گا وہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا اور اس کو کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ آپ کے لیے کیا ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا مَنَحَهُ مِنْ هَبَاتِهِ وَهَدَاهُ إِلَيْهِ وَأَكَّدَ ذَلِكَ تَتْمِيمًا لِلتَّمْجِيدِ بِحَرْفَيِ التَّأْكِيدِ، یعنی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو انعامات دیے تھے، جو انعامات دیے تھے، جو آپ کو اعلیٰ اخلاق دیے تھے، اس کے ذریعے سے آپ کی ثنا بیان کی، آپ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں, اور پھر اعلیٰ اخلاق جو عطا فرمائے اس کو بیان کرنے کا انداز کیا ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ جانتے ہیں کہ انّا کیا ہے, حرف تاکید ہے, یعنی جب کسی بات کو بیان کرنا مقصود ہو اور اس کو آپ پختہ کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں رہے, یعنی یہ بات بے شک اسی طرح ہے, بے شک اسی طرح ہے, تو اس کے لیے عربی زبان میں کیا ہوتا ہے, انا استعمال ہوتا ہے. پھر انا کے ساتھ کبھی کبھی لام تاکید بھی لگاتے ہیں, انا کی خبر پر لام تاکید بھی لگاتے ہیں, یعنی اور اس کو جملے کو کیا کرتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, یا بغیر انا کے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما دیتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انا کے ذریعے تاکید بیان فرمائی, پھر لام کی تاکید بیان فرمائی کہ آپ جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی قسم یاد فرمائے اور پھر اس کے بعد دو دو تاکیدیں لگائیں کہ بے شک بلا شبہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قسم یاد فرمانا واقعے کے عین مطابق ہے, واقعے کے عین مطابق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا اس کی گواہی تو کفار بھی دیتے تھے, اس کی گواہی تو کفار بھی دیتے تھے, یعنی باوجود یہ کہ وہ آپ کے دشمن تھے. ابھی آپ بخاری شریف میں آگے پڑھیں گے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے, انہوں نے بھی جب ہرقل کے سامنے گفتگو شروع کی تو باوجود اعلیٰ درجے کی اس وقت عداوت ہونے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر کسی طرح کا کوئی جملہ نہیں بول سکے, کسی طرح کا کوئی جملہ وہ نہیں بول سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق پر اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, تو یہ واقعے کے عین مطابق ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخلاق کی تعریف کرتے ہیں کہ خلوق عظیم سے مراد کیا ہے, تو تین طرح کی, چار طرح کی اس میں قول بیان کیے ہیں. فرمایا قیلہ القرآن, اخلاق سے مراد کیا ہے, اخلاق عظیم سے مراد قرآن ہے, اور یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, حضور کے اخلاق کیا ہیں, قرآن ہے, ٹھیک ہے, یعنی قرآن کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اخلاق رفیہ ذکر کیے ہیں اور بہت سارے مقام ہیں, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر, یہ وہ آیت ہے کہ جس میں تمام کے تمام اخلاق بیان کر دیے گئے, تمام کے تمام اخلاق بیان کر دیے گئے, چاہے وہ مخلوق کے ساتھ ہوں چاہے وہ خالق کے ساتھ ہوں, مخلوق کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو جب اس میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا جائے گا تو وہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو جب قرآن کی ایک آیت کے اندر تمام کے تمام اخلاق کو جمع کر دیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اعلیٰ درجے کی تفسیر ہیں, تو مطلب کیا ہوا کہ اخلاق سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جمع ہے, اعلیٰ اخلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر سارے کے سارے جمع ہے, ٹھیک ہے. وقیلہ الاسلام, اور ایک قول ہے کہ خلوق عظیم سے مراد کیا ہے, اسلام ہے, یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول تفسیر ہے کہ ابن عباس نے یہاں پہ خلوق عظیم کی تفسیر اسلام کے ساتھ کی ہے. تو اسلام قرآن و سنت کا جامع ہے, اس کے اندر وہی احکام ہیں کہ جو قرآن و سنت کے ہیں, اور اسلام کا مطلب سلامتی والا, اسلام کا مطلب سلامتی والا, کہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ سلامتی والا ہوتا ہے اور دوسروں کو سلامتی دینے والا ہوتا ہے. حقیقی مسلمان کون ہے کہ جو دوسروں کو سلامتی دینے والا ہو. تو جب اسلام مراد لیں گے تو اس کا مطلب بھی کیا ہوگا کہ اخلاق سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اعلیٰ درجے کے موجود ہیں. وقیلہ التبع الکریم, اور ایک قول یہ ہے کہ خلق عظیم سے مراد کیا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نفیس اور اعلیٰ طبیعت, کریم طبیعت, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ کو اس میں تکلف کی ضرورت نہیں تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلف برتنے کی ضرورت نہیں تھی کہ زبردستی مجبور کریں, بلکہ طبیعتاً طبیعت کے اندر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے؟ اخلاق موجود تھے، آپ بد اخلاقی کرتے ہی نہیں تھے، اور اخلاق کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنا پڑتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت کیا بنائی تھی؟ اخلاق والی بنائی تھی. ٹھیک ہے. نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں بلند آواز سے چلاتے تھے، چلانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نہیں تھا. ولا فاحشن ولا متفاحشن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو قصدن کوئی بری بات کرتے تھے، فوش کلام کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کے منہ سے خود بخود کوئی فوش کلام نکلتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پاک تھے. خلوق عظیم سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کی طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ اخلاق رکھ دیے تھے. اور ایک قول ہے لیس لک ہمت الا اللہ، یعنی حضور اخلاق کریمہ سے مراد یہ ہے، اعلیٰ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل توجہ اپنی ذات کی طرف رکھی تھی. لیس لک ہمت الا اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توجہ ہے وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہتی تھی. اور اس بات کو علماء نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی، دیگر انبیاء کو بھی عطا فرمائی، کہ ان کا تعلق رہتا ہے مخلوق کے ساتھ، ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ رہتا ہے. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام رہبانیت کے لیے نہیں آتے، وہ گوشہ نشینی کے لیے نہیں آتے، وہ آتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لہذا وہ لوگوں کے اندر رہتے ہیں اور ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پہنچاتے ہیں. اور جب بندہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو پھر اس کی توجہ کس کی طرف رہتی ہے؟ بندوں کی طرف بھی رہتی ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل اقدس کے حوالے سے اس بات کو علماء نے لکھا کہ چاہے مخلوق سے گفتگو کریں، توجہ مخلوق کی طرف ہے اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لمحہ بھر بھی غافل نہیں ہوتے، ان کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہوتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہوگا، ہر معاملے کے اندر ان کا پیش نظر ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ رہیں گے، تو بد اخلاقی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، بد اخلاقی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. بندہ وہی کام کرے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کام وہی ہوگا کہ جو اعلیٰ اخلاق والا ہو. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر وہ کام کرنے والے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے راضی ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق ہے. تو ہر صورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اس سے ظاہر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اس حوالے سے تھوڑا سا باقی ہے، وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد کی جو فصل ہے وہ بھی اگلے سبق میں ہی بیان ہوگی، اور وہ بہت پیاری فصل ہے. یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شفقت اور مہربانی کیسی کرتا ہے، یعنی خود اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام کو کیسا پسند فرماتا ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنا کیسے پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کیسے چاہتے ہیں، اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ان باتوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری